الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر دو مضامین موجود ہیں. پہلا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آ چکے ہیں, ایمان والوں کو خطاب ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں یا ایھا الناس کا لفظ ملے گا. جب ناس کا نام ملتا ہے تو پھر تمام انسانیت سے خطاب ہوتا ہے, اور یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جب آتے ہیں تو پھر ان لوگوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جو تعلق والے لوگ ہوتے ہیں. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک عہد کر چکا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر. اب یوں سمجھے کہ جیسے انسان اپنے بیٹے سے جب بات کرتا ہے تو وہ اور کیفیت ہوتی ہے, اور جب جنرل بات ہو رہی ہوتی تو اور کیفیت ہوتی ہے. تو ایمان والوں کو بھی پھر متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پروردگار اب ہمارے سے بات کر رہے ہیں, تو پھر بڑی خاص بھی بات ہوگی جب ایک خاص انداز سے کی جا رہی ہے. تورات کے اندر اللہ رب العزت نے براہ راست بنی اسرائیل سے جو خطاب کیا تھا فقط ایک دفعہ کیا تھا. اس ایک دفعہ خطاب کرنے کے اوپر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وَنَحْنُ أَبْنَاؤُ, کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں اتنی غلط فہمی حاصل کر لی. اور قرآن مجید میں پتہ نہیں کتنی بار یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں, اور مسلمان ہیں کہ ٹس سے باسی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے وہ خطاب فرما رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اے میرے ایمان لانے والوں, اے وہ لوگوں جو مجھ سے کنٹریکٹ کر چکے ہو, ذرا توجہ فرماؤ. اب یہاں اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنتک اللہ, کہ تم تقویٰ کو اختیار کرو, اللہ تعالی سے ڈرو. تو یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے بات کی ہے اور تقویٰ سے متعلق بات کی ہے, تو یہ کوئی ضروری چیز ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ ہے کیا, کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے. ہمارا ایک تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. کیا تعلق ہے ہمارا؟ اس کو نسبت مع اللہ بھی کہتے ہیں, کہ اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. ہم بندے ہیں, وہ معبود ہے. یہی تعلق ہے نا ہمارا. ہم غلام ہیں, وہ ہمارے آقا ہے. تو بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا پروردگار کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں نے سراپا عاجزی کو اختیار کرنا ہے اور اللہ رب العزت سراپا غنی ہے. تو اب ایک بندہ جو عاجز ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ تم سب کے سب فقیر ہو، تو یہ کیفیت کا احساس اس بندے کو ہر وقت ہو جائے، اس کو نسبت مع اللہ کہتے ہیں. اب جب اس کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں سراپا اللہ کے اوپر محتاج ہوں، میری ہر ہر سانس اللہ کے جو ہے احسان مند ہے، تو اس تعلق کی اب لاج رکھنی پڑتی ہے. اور وہ لاج کیا ہوتی ہے کہ معاصی کو چھوڑ دو، اللہ کے حکموں کو مان لو. جو اللہ رب العزت نے کہا، قبلت جمیع احکام ہی، اپنے دماغ کو اب لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے مالک نے مجھے جو کہا میں بس کرتا چلا جاؤں گا. یہ اس نسبت کو پالنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو نبھانے کا ایک طریقہ ہے. لہذا تقویٰ کیا ہوا کہ اس نسبت کے اندر، اس تعلق کے اندر کسی چیز میں اگر ذرا بھی فرق آ جائے، اس محبت کے اندر ذرا بھی فرق آ جائے، اس چیز کو چھوڑ، بس اللہ تیرے ساتھ ایک تعلق جوڑ لیا اور اب اس کو نہیں خراب ہونے دینا. تو بندہ اس بات کی فکر میں لگ جائے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ کہیں خراب نہ ہو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کے تین مرتبے ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے ڈر جائے اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھے. جیسے ہم نے ابھی کہا کہ ہمارا ایک تعلق ہو گیا، نسبت مع اللہ ہو گئی. اب اس نسبت کے اندر اس کا کنیکشن جوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی ہم کم از کم یہ سمجھیں کہ بھئی یہی میرے پروردگار ہے. تو اب اس کا جو فرق آ گیا وہ کیا ہوا کہ انسان کافر ہو گیا یا مشرک ہو گیا. جو ہی وہ کافر اور مشرک ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے تعلق کو جوڑا ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. اس نے تو اس تعلق کا ہی انکار کر دیا، اس نے تو کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کیا. لہذا اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، اپنا دیدار ہی نہیں کرائیں گے ان کو، کیونکہ انہوں نے وہ تعلق کبھی جوڑا ہی نہیں تھا، ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے. اب دوسرا لیول کہ جب یہ تعلق جڑ گیا، یا ایھا الذین آمنو ہو گئے، ایمان لے کر آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو اب ہم نے یہ کہا تھا کہ معاصی کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے. تو یہ جو لیول ہے، یہ نمبر دو لیول ہے کہ انسان کو جب کہہ دیا کہ تم یہ کام مت کرو، تم غیر محرم کو مت دیکھو، وہ تمہارے لیے نہیں ہے، تو اب اس بندے نے اللہ کے حکموں کے مطابق جب گناہوں کو چھوڑنا شروع کیا، جو شریعت نے جن باتوں کو گناہ کہہ دیا اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا، یہ اس کا جو ہے دوسرا لیول تقوی کا اس کو اچیو ہو گیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا، اس کا اتنا جہنم میں رہنے کا ڈیوریشن کم ہوتا چلا جائے گا. پہلے لیول پر ہمیشہ کی جہنم تھی، دوسرے لیول پر جتنا گناہ اس نے چھوڑا، فرض کیا اس نے وہاں پر 100 سال جہنم میں رہنا لکھا تھا اگر گناہ کرتا ہے، اس نے ایک گناہ چھوڑا، ایک کم ہوا 99 سال اب یہ جہنم میں رہے گا، دو گناہ چھوڑے 98 سال ہو گئے، 3 گناہ چھوڑے 97 سال ہو گئے. جتنے گناہ چھوڑتا چلا جائے گا، یہ اب اتنے سال یوں سمجھے جہنم کے اندر رہنا اس کا کم ہوتا چلا جائے گا. اب مسلمانوں کو جو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ان کو پیور کیا جاتا ہے. آپ پانی جو ہے وہ آگ کے اوپر رکھتے ہیں، اس کو بوائل کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بھی امپیورٹیز ہیں، بیکٹیریا ہیں، وہ مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے اوپر مہربانی فرمائیں گے اور جہنم میں اس کو داخل کر کے اس کو خالص کریں گے. فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو تو ان کا تزکیہ کریں گے، کافروں کا تزکیہ ہی نہیں کریں گے. یہ بھی مسلمان جہنم میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، کیونکہ دوسری طرف آپ دیکھیں ایک وہ کمیونٹی ہے جو جنت کی کمیونٹی ہے، جہاں پیور لوگ رہتے ہیں. اب ان پیور کو پیور میں کیسے ڈال دیا جائے گا؟ آپ خود سوچیں، اس کو پیور کرنا پڑے گا، مینڈیٹری ہے. لہذا یہ بندہ جتنی امپیورٹیز لے کر آئے گا اتنی دیر یہ آگ میں جلے گا، اس کے بعد صاف ستھرا ہو کر یہ جنت میں چلا جائے گا، دوسرا لیول اس کو یہ مل گیا. تیسرا لیول ہے متشابہات سے بچنا. متشابہات کہتے ہیں کہ جس چیز پر شک ہو کہ یہ راستہ جو جا رہا ہے اس راستے میں آگے کوئی جانور کھڑا ہوا ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس راستے میں جانے کی بجائے وہ اس راستے پہ چلا گیا. بعد میں چاہے کسی نے بتایا کہ بھائی جانور تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ نے کہا جی میں تو ٹو بی آن سیف سائڈ، بھائی وہ ادھر چور ہے، کوئی آپ کو بتا دے رات کا وقت ہے، آپ جاب سے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس بلاک میں جو ہے مگنگ ہو جاتی ہے، کسی نے بتا دیا ایسے، او یہ آج سے 5 سال پہلے میں یہاں سے سڑک سے گزرا تھا، میں مگ ہو گیا تھا، مجھے کسی نے جو نا لوٹ لیا. آپ اگلے 10 سال بھی اس سڑک پہ نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے ٹو بی آن دی سیف سائڈ، بھائی اس سڑک پہ نہیں جانا. تو یہ جو کیفیت ہے کہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ پر چلنا، یہ تقوی کا اعلی درجہ ہے، اور اسی چیز کا آج کل فقدان ہے، یہ چیز نہیں پائی جاتی. آپ کسی بھی سے کوئی بات پوچھے نا تو وہ ایک ہوتا ہے فتویٰ. فتویٰ کہتے ہیں کہ اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ بات جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک ہے تقویٰ کہ اس نے اس کی احتیاط بتائی. اب جیسے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھئی فیٹی فوڈ کھائیں گے اور ہائی کولیسٹرول ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اب کیا مطلب ہے مکھن کا ایک چمچہ کھایا ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈم گر گئے مر گئے، ایسے تو نہیں ہو جاتا. آرے کو لوگ کھاتے رہتے ہیں مکھن، کوئی تو جناب مکھن کے پیالے کھاتے ہیں، خدا کی پناہ، تو کچھ نہیں ہوتا. تو احتیاط کی زندگی کو گزارنا یہ تقویٰ ہے، اور جو ایک اسلامی اصول و ضوابط ہیں ان کو ہم فتویٰ کہتے ہیں. اب فتووں کے اندر بھی آج کل تو بے احتیاطیاں ہونے لگی ہیں، لوگ ایسے ایسے فتوے دے دیتے ہیں من گھڑت قسم کے کہ انسان ڈر جاتا ہے کہ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو متشابہات کے سلسلے میں یوں کہیں گے کہ یعنی جو راستہ گناہ کی طرف لے جائے اس کا ترک کر دینا، یہ متشابہات سے بچنا ہے. جس میں شک ہو اس سے بچنا. اب گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ کے حکموں کے خلاف ہو. موٹی سی ڈیفینیشن ہے اس کی. اچھا اب اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ ہم اتنے احتیاط سے چلیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اور اس لیول کو اچیو کرنے والے کو جو ہے بتا دیا کہ جو نفس مطمئنہ لے کر آئے گا، سالم دل لے کر آئے گا، بنا سمرا ہوگا، جس نے جو ہے احتیاط کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اس سے اب زیادہ بات چیت نہیں ہوگی، اس کو کہا جائے گا تم میرے بندوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا حساب ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا. امیگریشن والے آتے ہیں نا یہاں پر، جس کو کہتے ہیں نا وہ ادھر جانا ہے، اور اس کا دل ڈوب جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب مجھ سے سوال پوچھے جائیں گے، اب مجھے پریشان کیا جائے گا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے مجھے لگیں گے، کب تک میں وہاں بیٹھا رہوں گا، پتہ نہیں کیا پوچھیں گے. جس بندے سے حساب ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مارا گیا. اب اما عائشہ نے بھی سوال پوچھا، बहुत इंटेलिजेंट थी, कहने की आप यहां ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला हिसाब आसान करके लेंगे, और दूसरी तरफ से ये फरमाते हैं कि जिसका हिसाब हुआ वो मारा गया। तो ये दो मुख्तलिफ बातें समझ में नहीं आ रही। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को उसका नामा अमाल दे देंगे, वो देखेगा अपने करतूतों को और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जा जा जा। तो इसको कहते हैं उसका मामला आसान हो गया, अल्लाह ने उसका पर्दा डाल दिया और चुपके से उसे कहा कि इस गली से निकल, लेकिन उसको दिखा दी उसकी तस्वीर कि ये तुम हो। तो मुतशाबिहात से बचना ये तकवा है। अब अल्लाह ये चाहते हैं कि इस बंदे को बहुत सारा इनाम दिया जाए, और तकवे की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को बहुत सारा इनाम देना चाहते हैं। इसीलिए तकवे के मामले में अल्लाह ताला ने लिमिट ही नहीं रखी, क्योंकि अल्लाह इतने बड़े हैं, अल्लाह ताला इतना इनाम देना चाहते हैं बंदे को कि जो बंदा गिन ही नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, कि तुम तकवे को अख्तियार करो जितना अख्तियार कर सकते, लगा दो सारा जोर अपना, जितनी एहतियात की जिंदगी गुजार सकते हो गुजारते चले जाओ, क्योंकि इस एहतियात पर हमने इनाम भी बड़े बड़े रखे हुए हैं। एहतियात कौन करेगा? वही करेगा जो अल्लाह से डर रहा हूं, जिसके दिल में खौफ ही नहीं है हशर के दिन खड़े होने का, वो एहतियात की जिंदगी क्यों गुजारेगा? वो तो बेपरवाही करेगा, वो जी मौलवी साहब से फतवा पूछा था, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो इसको हर चीज को जायज करेगा। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से जब किसी ने ये सवाल पूछा कि तकवा क्या है, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दिल की तमन्नाओं को, जो तुम्हारे दिल के अंदर डिजायर्स हैं, अगर किसी प्लेट पर तश्तरी पर रखकर बाजार में फिराया जाए उस प्लेट को कि देखो भाई देखो ये बंदे के अंदर के दिल की डिजायर्स हैं डिजायर्स, तो कोई बंदा भी ये ना कह सके कि ओहो देख देख ये क्या सोचता है, ये क्या है, इसकी ये डिजायर है, ऊपर से क्या बना हुआ है अंदर से ये है। तो फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे की दिल की तमन्नाओं को किसी तश्तरी पर डिश पर रखकर सारे बाजार में घुमाया जाए तो इस बंदे को शर्मिंदगी ना हो कि मेरे दिल के अंदर ये कैफियत है, इसको कहते हैं तकवा। ऐसे उसके अंदर की दिल की ख्वाहिशात ही जो है ना बुरी खत्म हो जाए, यानी ऐसी जिंदगी बंदा गुजारे कि क्यामत के दिन कोई बंदा भी उसके गिरेबान को ना पकड़ सके। आपने देखा होगा किसी ने जरा सा गाड़ी को ऐसे हिट कर दिया ना, ओह हिट तो बहुत बड़ी बात है, गुजर जाए ना करीब से, बस फिर आप देखें कि वो रुक कर क्या कुछ सुनाएगा, और अगर उसने एक सुनाई तो ये कहेगा मैं तुम्हें 10 सुनाऊंगा। फिर आप देखें इनका तबादला ख्याल कैसे ये एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को, और एक बंदा जो तकवे वाला होता है वो कहेगा यार छोड़ो कालू सलाम पागल है, चलो चलो चलो, चलो। मैं तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है मुझे, मैं तो वहां निकलना है। इसी तरह सारी जिंदगी बस यू बच बचा कर निकलता चला जाएगा कि कहीं उलझेगा ही नहीं। हम कहीं खानदान में उलझे होते हैं, कहीं कारोबार में उलझे होते हैं, कहीं अड़ोस पड़ोस के साथ उलझे होते हैं। यानी इस आजिज को एक बंदा मिलता है, मैं उसको जब भी मिलता हूं उसकी किसी न किसी से लड़ाई होती है, कहते जी आजकल मेरी लड़ाई मेरे हमसायों के साथ चल रही है, सर्वेलेंस कैमरा में लगा रहा हूं, मैं फला कर रहा हूं, मैंने उसके ये फोटो बनाने हैं, ये करना है, मैं इसकी तैयारी में लगा हूं, बड़ी टेंशन है बड़ी परेशानी है। मैं कहता हूं ठीक है, कोई बेचारे के साथ बुरा हादसा हो गया, उसका कोई अड़ोसी पड़ोसी जो है ना खराब होगा, थोड़े दिनों बाद अगर फिर उससे मुलाकात हो जाए, वो जी मेरे कारोबार में आके किसी ने मेरा दरवाजा तोड़ दिया, उसने ये कर दिया, उसने यहां पर जो है लिख दिया है मेरे बारे में बुरी बात। तो ये आज सोचता है कि भाई ये बंदा हर एक को छलनी करके गुजरता है, तो इसलिए इसके साथ एक मामला होता रहता है। तो अगर वो एहतियात के साथ गुजरेगा, है जी, जैसे चलते हुए कभी किसी के पांव के ऊपर पांव चढ़ा दो है जी, किसी को धक्का मार दो, किसी को रश वाली जगह हो ना, तो आदमी अगर यूं यूं करके चल रहा हो तो उसको जहां से गुजरेगा लोग गालियां देंगे, और एक आदमी अगर ध्यान से गुजरेगा तो वो भी अपना सफर तय कर लेगा। हाँ, उसके साथ लोग ज्यादतियां भी कर रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने आयत के अंदर ये बात पढ़ ली, या युहल्लदीन आमनतकुल्लाह, के तकवे को अख्तियार करो। तकवा कहते हैं एहतियात की जिंदगी। तो अब हम अल्लाह के कलाम में मजीद आगे देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, इतना मुश्किल सा ये काम है कि तकवे को अख्तियार करें, इतनी एहतियात की जिंदगी गुजारें कि क्यामत के दिन मेरा कोई गिरेबान पकड़ने वाला ना हो, मेरे दिल की तमन्नाओं को अगर पूरे बाजार में घुमाया जाए तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह, मैं इसको कैसे हासिल करूं, इसका क्या तरीका हो सकता है? तो खुद कुरान मजीद उसका जवाब दे रहा है, वकूनु मअस्सादिकीन, कि तुम जो है सच्चे लोगों के साथ जुड़ जाओ। इसका एक ही तरीका कुरान मजीद ने बता दिया, अगर तुम ये मकाम हासिल करना चाहते हो तो तुम अपनी फ्रेंडशिप जो है चेंज कर दो। बाद लोगों के फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि उनका टाइम ही बर्बाद कर देते हैं। दूसरे लफ्जों में, अगर उनकी जिंदगी के आप घंटों को गिनेंगे तो इतने घंटे उनकी जिंदगी के खराब हो गए। अगर इस जैसे तीन चार और दोस्त मिल जाए तो आदमी अपनी जिंदगी के इतने घंटों को जाया होते हुए खुद अपने हाथ से लिख रहे कि ये मैंने जाया कर। तो क्या फरमाया जा रहा है, कूनू मअस्सादिकीन, अपनी इन फ्रेंडशिप्स को छोड़ दो और ये फ्रेंडशिप अख्तियार करें। तो तकवा किससे मिलता है? अल्लाह वालों के साथ रहने से। क्यों? कि अल्लाह वालों के दिल बने होते हैं, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, एक कैफियात होती है, उनकी सोबत में बैठने से इंसान के ऊपर असर होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लिकुल्ली शैइन मादन, हर शय का कोई ना कोई खजाना होता है, यानी वो कहीं ना कहीं से मिलती है। पानी मिलता है चश्मों से, सोना ढूंढेंगे तो पहाड़ों में जाएंगे, उसकी वहां पर कान मिलेगी, पहाड़ की सोने की कान पहाड़ों के अंदर होती है, जहां से माइंस होती है वहां से गोल्ड मिलता है। तो हर एक चीज का कोई ना कोई मादन होता है, वो वहां से अचीव किया जाता है। जैसे सब्जी वाले के पास सब्जी मिलती है, गोल्ड वाले के पास से गोल्ड मिलता है। आदमी गोल्ड वाली दुकान पे जाए और कहे जी करेले चाहिए, कौन आ गया ये, और करेले वाले के पास जाए और कहे जी मैंने बेगम के लिए ज्वेलरी का सेट लेने आया हूं, तो कहेंगे यार ये किसका हुआ आदमी, कुछ तो उसको बाहर निकालेंगे कौन आ गया ये। तो हर जगह जो है जहां से जो चीज मिलती है, और फिर फरमाया तकवा वमादुन वमादु तकवा, और जो तकवे का मादन है, जो वो खजाना है तकवे का, कुलूबिल आरफीन, वो आरफीन के दिल से मिलता है, वहां पर है ये तकवा, उनके दिलों में ये कैफियत होती है और वो वहां से हासिल किया जाता है। इसीलिए फरमान इलाही है, वकून मअस्सादिकीन, के तुम सादिकीन के साथ हो जाओ। और ये जो कूनू का लफ्ज है, ये बता रहा है कि ये अमर का सीना है, कमांड है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये वैसे एक वाकया बयान किया जा रहा है, बल्कि इस लफ्ज के अंदर ये बात का हुक्म है कि तुम अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। ऑप्शनल चीज नहीं है कि हमारा दिल चाहे तो हम हो जाए, दिल चाहे तो ना हो। अब यहां पर एक बात और भी समझ लें कि बंदे को इल्म का जो मजा है ना, वो अमल से आता है। बंदे ने किताब पढ़ ली, इल्म हासिल कर लिया, जैसे अब आजकल इसने मजनून जिंदगी पढ़ी है, हैं? तो मजनून जिंदगी को पढ़ लेने से मजा नहीं आएगा जब तक मसनून जिंदगी के ऊपर अमल नहीं करेगा, है? तो इल्म के ऊपर अमल करने से उसका लुत्फ आता है कि मैंने जो पढ़ा इसका मुझे फायदा हुआ, मैं अमल कर रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। अच्छा, इसी तरह फरमाया कि अमल का जो मजा है وہ نصیب ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ. عمل تو ہم نے کیا, نماز پڑھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا لطف نصیب نہیں ہوگا جب تک اس میں اخلاص نہیں ہوگا. اور اخلاص ملتا ہے عشق الہی سے. جس بندے میں عشق الہی ہوتی ہے, کیفیت ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پھر سچا اخلاص, نیت کی صفائی عطا کر دیتے ہیں. اور یہ عشق الہی کہاں سے ملتا ہے؟ یہ پھر اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. تو دیکھیں اب اس کو اگر ہم الٹا کریں گے تو یہ کیا ہوگا, اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے, اب آپ کو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, عشق الہی ملے گا. عشق الہی آئے گا, خود بخود نیت ٹھیک ہوتی چلی جائے گی, نیت ٹھیک ہوتی چلی جائے گی, عبادات بنتے چلے جائیں گے, عبادات بنیں گے, علم حاصل ہوتا چلا جائے گا, علم کا شوق پیدا ہو جائے گا, خود بخود انسان جاننا شروع کر دے گا. خاص طور پہ آج کے دور میں, یا آج کئی دفعہ یہ کہتا ہے کہ تجربے کی بات ہے کہ بھائی پہلے اخلاص پیدا کرو, پہلے تم اللہ کی محبت کو حاصل کرو, پہلے تم عمل کے اوپر آؤ پھر علم کو حاصل کرو. کیوں؟ فتنوں کا دور ہے. اگر آپ علم کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آدمی متکبر ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا, ان کو بہت ساری حدیثیں اور قرآن کی آیتیں یاد ہیں, ان سے بات کریں فر فر جواب دیتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا آرگومنٹ کرتے ہیں, ان کی زندگی کے اعمال کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے, کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اور اگر وہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا, اور اگر کسی حد تک اخلاص بھی ہو جائے تو یہ تو پکی بات ہے, مہر لگا کر ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے عاجزی اور عشق اور محبت کی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوتی. پتھر دل ہوتے ہیں, یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. تو لہذا پہلے اپنے آپ کو یوں بنانا پڑتا ہے. تو اب عشق الہی کے لیے ہم نے کہا کہ مشائخ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. روح المعانی یہ کتاب ہے, اس میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے, خالطوہم لتکونوا مثلہم. خالطو خلط ملط ہو جاؤ ان کے ساتھ, مل جل جاؤ ان کے رنگ میں, رنگ جاؤ ان کے ساتھ, اتنا اٹھو بیٹھو, لتکونوا کہ تم اس طرح سے نظر آنے لگ جاؤ, مثلہم جیسے ان کی مثال ہو, جیسے ایسے لگے کہ وہ اٹھ کے چلا گیا تو پیچھے اور آ گیا, وہی کا وہی آ گیا. مثلہم اسی کی مثال بن جاؤ. ایک شاعر اسی کو کہتے ہیں, یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو. اپنے شیخ کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہاں تک جذب کر لوں کہ میں اتنا زیادہ تمہیں اڈاپٹ کرتا چلا جاؤں, تمہیں اتنا فالو کرتا چلا جاؤں کہ تیرے حسن کامل کو, تیری پوری پرسنالٹی کو میں اپنے اندر لے لوں. تجھی کو سب پکار اٹھے, گزر جاؤں جدھر سے, جہاں میں چلا جاؤں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بھائی میں جا رہا ہوں, بلکہ کہیں کہ یہ تو اس کا شیخ جا رہا ہے. تو ایسی میری کیفیت ہو جائے کہ میں اپنے شیخ کی تمام کوالٹیز کو اپنے اندر ابزارو کروں, کہ لوگ پہچان ہی نہ سکے. اب دیکھیں نا, خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں کہ جب اصل نہیں ہے تو اس کی جگہ متبادل ہو. جیسے وضو کا خلیفہ کیا ہے؟ تیمم. اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. آپ یا وضو سے پاکیزگی حاصل کر لیں یا اس کے خلیفے سے جو ہے, جب پانی نہیں ہے تو اب اس کے خلیفہ کون ہے؟ تیمم ہے. تیمم سے پاکی حاصل ہو گئی, چیز وہی مل گئی. اگر فرض کیا کہ بھئی وہ بزرگ نہیں ہے, اس کا جو خلیفہ ہے, اب اس سے سب چیز حاصل ہو گئی, اس کا متبادل ہے. تو ایسی کیفیت میری ہو جائے کہ جہاں سے میں گزر جاؤں تو ایسا لگے کہ جیسے وہ اس کے شیخ کو کوئی پکار رہا ہو کہ وہ تو جناب دیکھو. ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ کیلیفورنیا جانا ہوا, اور گزرتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا. اب جو ہی مغرب کا وقت ہوا تو ساتھی سے مشورہ کیا, ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹائم ہو گیا. कहने लगे इधर हाईवे के साथ साइड पे छोटी एक मस्जिद है, तो अगर आप कहें तो मैं वहां चला जाता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो वहां चलते हैं। हमने जनाब टर्न लिया और हम उस मस्जिद में जो ही पहुंचे, जो ही उस मस्जिद में पहुंचे, उस मस्जिद के लोग इतने खुश हो गए और इतने उन्होंने वेलकम किया, बाहर आ गए तो यह जिस भी हैरान भी, मैं तो अचानक यहां पर आया, मेरा न जान न पहचान। कहने लगे एक दफा इसी तरह अल्लाह हजरत जा रहे थे और मगरब का वक्त था और वो रुके और यूं आ गए और आपको देखा ऐसे लगा कि हजरत शिफ लेकर आ गए। अब न मेरी जान न की पहचान, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जगह दिखा दी। अल्लाह ताला से फिर बंदा यही कहते हैं कि यहां तक जज्ब कर लू काश तेरे हुस्न कामिल को, तुझी को सब पुकार उठे गुजर जाओ जित से मैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा मिश्कात शरीफ में फरमाते हैं अल मरउ अला दीन खलीलहु, बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। मेरे दोस्तों जिसकी जिससे मोहब्बत होती है, जिससे ताल्लुक होता है, दरअसल हकीकत वही उसका सब कुछ होता है। इंसानों की तबीयतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया इसी तरह है कि वो एक दूसरे की कैफियत को लेते हैं। स्मोकर्स की आप महफिल में रहें तो इंसान स्मोकिंग शुरू कर देता है, बुरी संगत वाले लोगों के साथ रहे इंसान बुरा हो जाता है। बाद लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है, स्पेशली यंग बच्चों को, क्यों जी मेरा दोस्त है ठीक है ये गुनाह करता है, मैं तो गुनाह नहीं करता, ये फासिक है फाजिर है गंदा है ठीक है, लेकिन मेरा फ्रेंड है मैं इस जैसा नहीं बनूंगा, मैं इस जैसे काम नहीं करूंगा। और ये 100% गलत बात है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आदमी गंदगी के ढेर के साथ खड़ा हो और उसको गंद ना लगे, आदमी आग के पास खड़ा हो और उसको गर्मी ना आए, ये कैसे हो सकता है। इंसान की तो ये हालत है कि अगर वो हॉर्स राइडिंग करे ना, यानी घोड़े के साथ रहे, तो उसके अंदर भी फिर जवान मर्दी जो है ना पैदा हो जाती है, वो उसकी सोच जो है स्ट्रांग होने लग जाती है घोड़ों के साथ रह रहकर। आप घोड़े वालों को देखेंगे उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, आप ऊंट वालों को देखेंगे तो हठ धर्म किस्म के लोग होते हैं, ऊंट जो है हठ धर्म होता है यानी जिद्दी होता है वो, तो वो लोग भी जिद्दी होते हैं। इसी तरह आप बकरी वालों को देखेंगे तो उनके अंदर आजजी होगी। यही वजह है कि तमाम अंबिया को बकरियां चराने के लिए कहा कि तुम बकरी की सोबत के साथ रहो, कि इस सोबत में रहोगे आजजी पैदा हो जाएगी, ये उसके एक ट्रीटमेंट है। बकरी वाले आपको मिलेंगे जो बड़े आराम से आजजी से बात कर रहे होंगे। तो जब जानवरों की सोबत का इफेक्ट होता है तो आप खुद सोचे कि फिर इंसानों की सोबत का इफेक्ट क्यों नहीं होगा भाई, आप जिस सोबत में रहेंगे उसका इफेक्ट होगा। वाह एक बड़ा प्यारा शेर है, पंजाबी शायर है, पता नहीं आप लोगों को समझ में आए कि ना आए, लेकिन मेरा जी चाहता है मैं पढ़ूं इसको, है मेरा जी चाह रहा है, चले तर्जमा भी कर देंगे इंशाल्लाह। शायर कहता है मिट्टी बन के कुम्हार दे वस पहिए, मिट्टी होती है ना क्ले, तो मैं क्ले बन जाऊं मिट्टी बन जाऊं और जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं मिट्टी उसके पास चली जाती है, वो जिधर मोड़ता है मिट्टी को मिट्टी उसी की तरह होती चली जाती है। कहते हैं मिट्टी बन के कुम्हार दे बस पहिए ते प्याले बलड़ा भेस बना लेंगे। प्याला होता ना तो वो कह रहा है मैं प्याला के जैसी शेप जो है ना मैं अपनी बना लू। किस्मत नाल जे पक के तोड़ चढ़िए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले फिर क्या करते हैं इसको आग में तपाते हैं गर्म करते हैं उसके अंदर रखते हैं ताकि ये पक्का प्याला बन जाए। तो सारे बर्तन जो है ना वो नहीं पकते, कोई खराब हो जाते हैं। तो शायर कहता है किस्मत नाल जे पक के तोड़ चढ़िए। सालकीन सारे आते हैं, कोई होता है जो मिट्टी जैसा बन जाता है, शेख के हाथों में लग जाता है, और शेख जो है कुम्हार होता है, उसका बनाने वाला होता है, वो उसको अपने बनाता है, संवारता है, और उसके लिए जो है फिर उसको टेस्ट करता है, गर्मी देता है उसके लिए, उसको बेकिंग करता है उसकी। तो बेकिंग करने के बाद अगर कोई किस्मत से तोड़ चढ़ जाए, पक जाए, सही चीज तैयार हो जाए, तो फिर शायर कहता है किस्मत नाल जे पक के तोड़ चढ़िए। मजा यार दे लबादा पालिए। तो फिर जो है ये प्याला कहां पहुंचेगा, यार दे लबा तक पहुंच जाएगा, यानी फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसको प्यार करेंगे, उसको मंजूर कर लेंगे कि सुभान अल्लाह क्या शय बनी हुई है। मेरे दोस्तों, ये जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसको ना मामूली समझना। थोड़ा ही अरसा पहले हजरत फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे मशायख में चंद मशायख के ऊपर के मशायख में से हैं, फरमाते हैं एक दिन अपने सालकीन को फकीर कहा करते थे, कहते हैं फकीरो मैंने ख्वाब में यह देखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इस वक्त जमीन के ऊपर जिस तरह मुक्तबे सुन्नत जमात फजल अली तूने तैयार की हुई है, इस वक्त पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। इस सिलसिले के साथ जुड़ने वालों को इस बात का एहसास रखना चाहिए, हर हर दिन हर हर शाम एहतियात से गुजारनी चाहिए कि तुम्हारे बड़े कौन थे। किसी का बाप नेक हो तो लोग ताना देते हैं कि करते क्या हो तुम, जानते हो तुम किसके बेटे हो। और अगर सिलसिले को देखो, बाप भी नेक, दादा भी नेक, परदादा भी नेक, ऊपर भी नेकियां ही नेकियां, इंसान हैरान रह जाता है कि कैसे लोग थे वो। तो हमें भी उस हिसाब से ध्यान से रहना चाहिए। हजरत शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि हजरत औलिया अल्लाह की सोहबत में रहना इतना जरूरी क्यों है, तो उन्होंने आगे से सवाल किया, अच्छा ये बताओ अगर कोई बंदा सहाबी बनना चाहे तो बन सकता है? है जी, नहीं बन सकता ना। आज हम अगर चाहें सहाबी बन जाए, इबादत करें, दिन रात लगे रहें, क्या हम सहाबी बन जाएंगे? नहीं बन सकते। अच्छा चले ये बताएं, ताबी बनना चाहें तो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तबा ताबी बनना चाहें बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह के हां इस सोहबत का इतना मकाम था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के यारों को सहाबी कहा, हालांकि वो हाफिज भी थे, आलिम भी थे, वो फकी भी थे, मुहद्दिस भी थे, वो सब कुछ थे, लेकिन जो टाइटल उनको दिया गया वो सहाबी का दिया गया। अगर इससे कोई बेहतर लफ्ज होता तो अल्लाह उन अल्फाज से उन यारों को पुकारते। मालूम हुआ कि ये जो सोबत का ताल्लुक है इससे बढ़िया चीज और कोई भी नहीं है। तो चुनाचे सोबत की अहमियत है। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह मारफुल कुरान के राइटर हैं, एक मरतबा हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ लाए, उनके शेख थे। फरमाते हैं कि हजरत ये जो शोरा है ना, ये अपने कलाम में बातों को बहुत बढ़ा घटा देते हैं, جس طرح ان کی ایک ترنگ ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، یہ بات کو اس انداز سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو الفاظ کو یوز کرنے کا ٹیکنیک آتی ہے. انہوں نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہوا، اس بات پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں، اب حضرت مولانا روم کتنے بڑے شاعر ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، اور یہ شعر سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیا، بہتر از صد سالہ طاعت بیریا. آپ خود بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے ایگزیجریشن نہیں ہو گئی کہ ایک لمحہ اگر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ گئے تو 100 سال بے ریا عبادت سے یہ افضل ہو گیا. یعنی جس میں ریاکاری نہیں تھی، اخلاص کے ساتھ 100 سال عبادت بندہ کرتا رہا، اس سے بہتر یہ ایک لمحہ جو ہے کسی اللہ والے کے پاس آ کے بیٹھ جانا، یہ اس سے بہتر ہے. آپ خود بتائیں کہ یہ اگر یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھی 100 سال عبادت سے افضل ہے تو چلو بھی سمجھ میں آ جاتا، بے ریا عبادت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لمحہ اس سے بہتر ہے. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ تو حضرت آپ پڑھ دیجئے. تو آپ پڑھتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیا، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا، بہتر از لاکھ سالا تحت بے ریا. اگر تجھے لاکھ سال کی زندگی مل جائے اور وہ تو بے ریا عبادت میں گزار دے، یہ جو ہے ایک لمحہ اس سے بہتر ہوگا. حضرت فرمانے لگے مجھے تو پہلی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی 100 سال والی، آپ نے لاکھ سالا کی بات کر دی، وہ تو میں بالکل ہی میرے اوپر سے گزر گئی. تو اب حضرت نے ان کو تحقیقی جواب دیا. اب فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بندہ اگر لاکھ سال بے ریا عبادت کر رہا ہو، کیا اس کو اپنے انجام کا یقین ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ میری موت سے پہلے پہلے میرا ایمان رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ بلعم باؤر جو ہے ایک بنی اسرائیلی تھا، سینکڑوں سال عبادت کی، پتھر رگڑ کے اس نے رکھ دیے، لیکن اللہ نے اس کو مردود کر دیا، وہ کفر کے اوپر مارا گیا. اب اتنے سینکڑوں سال عبادت کرنے کے بعد یہ بندہ مردود ہو گیا، ہم میں سے کسی کو کیا یقین دہانی ہے کہ ہمارا انجام صحیح ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا بھی یہ بات تو صحیح ہے. دوسری مثال دے کے سمجھائی کہ دیکھو شیطان جو ہے اس نے چپے چپے پر عبادت کی، ہر زمین کے ٹکڑے پہ جا کے عبادت کرتا رہا، لیکن اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑی اور کیا کہا گیا اس کو؟ فخرج منہا فانک رجیم، دا دفع دور ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے رجیم کر دیا، فانک علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی. کون ہے یہ؟ تاؤ سے ملائکہ تھا، یہ اس کو اس نے چپے چپے پہ عبادت کی ہوئی تھی، ایسے نہیں اٹھ کے کوئی آ گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت غنی ہے، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب ان باتوں کو سننے کے بعد تو ہر آدمی پھر کہاں بھی جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. تو آئیے حدیث مبارک اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم رجال لا یشقا جلیسہم. ایک طرف سے قرآن مجید کیوں آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پروٹیکشن کے لیے صادقین کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. حدیث مبارک یہ کہہ رہی ہے ہم رجال، وہ بندے ہوتے ہیں، لا یشقا کہ وہ شقی نہیں ہوتے، بدبخت نہیں ہوتے، جلیسہم جن کی مجلسوں میں تم بیٹھو گے. اگر ان کی مجلسوں میں تم بیٹھے ہو گے تو اب اس میں پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حدیث مبارک سے اس پہ اپنی مہر لگا رہے ہیں. تو ہمیں اگر بچنا ہے تو نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر ہم نیکوں کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے اور اپنے وقت کو گزارتے رہیں گے تو ہم بدبختی سے بچ جائیں گے. بدبختی کہتے ہیں کہ موت کے وقت ایمان کا لٹ جانا، یہ بدبختی ہوتی ہے. جیسے یوں سمجھے ایک آدمی جو ہے وہ اپنی سیلری لے کر آ رہا ہو اور اس کو رستے میں جو ہے کوئی مگ کر لے اور سارے پیسے اس کے لے لے تو وہ کہتا ہے میری بدبختی تھی کہ میں یہاں سے گزرا. تو اس طریقے سے جس بندے سے کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو گیا یہ انسان بدبخت ہے. اب اس کا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہونے کے لیے خود اللہ رب العزت اور پیارے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ کونوا مع الصادقین, تم اگر یوں مل کے چلو گے, گروپ بنا کر چلو گے, نیکوں کی صحبت کے ساتھ چلو گے تو تم اس طریقے سے بچے رہو گے اور تم بدبختی سے بچ جاؤ گے. ایک چیز اور بھی دیکھ لیں, اگر ہم اسلامی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو جتنی بڑی ہستیاں گزری ہیں نا, بڑی بڑی ہستیاں, جتنے نام آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں وقت گزارتے تھے. پکی بات, اگر انسان نے کوئی مقام حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں تو اس کو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے بے شمار فقہا اور محدثین بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, آپ امام جعفر صادق جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے, اور آپ نے ان کی صحبت میں کم و بیش 2 سال گزارے, اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک گہرا تغیر آیا جس کے بارے میں خود حضرت فرماتے ہیں لولا السنتان, کہ اگر یہ 2 سال میری زندگی کے نہ ہوتے ہلاک النعمان, نعمان ہلاک ہی ہو جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. آج ہم چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضرت ابو ہاشم کی محفل میں جایا کرتے تھے اور آپ ان کو کہتے تھے کہ یہ صوفی صاحب ہیں, صوفی ابو ہاشم. لوگ کہتے تھے کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں, علم کے ایک پہاڑ ہیں, عجیب بات ہے کہ آپ ایک صوفی کے پاس جاتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں, کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے, اور صوفی ابو ہاشم عالم بھی کتاب اللہ ہے, وہ عالم باللہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو جذب کیا ہوا ہے, میں نے کتابوں کے علم کو جذب کیا اور انہوں نے اللہ کی محبت کو جذب کیا ہوا ہے. اور فرماتے تھے کہ جو ہے میں ریا کی دقیق باتوں سے کبھی واقف نہ ہوتا. ریا ہوتی ہے انسان کو اس کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں, میں ان سے کبھی بھی واقف نہ ہوتا اگر میں ابو ہاشم کی صحبت میں نہ بیٹھتا. زمانہ کریم میں دیکھ لیں چلے جی, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کس کی صحبت میں جایا کرتے تھے؟ حضرت مولانا امداد اللہ حاجی مکی مہاجر صاحب کی صحبت میں تشریف لے جایا کرتے تھے. ان حضرات کے پاس جانا پڑتا ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے مٹھائیوں کے نام یاد کیے ہوئے تھے, یعنی فقہی مسئلے یاد کیے ہوئے تھے, مٹھائیاں ہوتی ہیں نام یاد کر لے آدمی, تو وہ جو علم حاصل کرتے ہیں طلباء تو وہ مٹھائیوں کے نام یاد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کی صحبت میں بیٹھ کے ان مٹھائیوں کو چکھنے کا بھی موقع ملا کہ واقعی یہ جو باتیں ہم علم کی پڑھتے ہیں ان کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. اخلاص اخلاص بولتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, دلیلیں جانتے ہیں, اللہ کی رضا توکل یہ پڑھتے ہیں, لیکن اس کی کیفیت کا مزہ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے. جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کیا چیز ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے بانی, ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ یہ کثرت سے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، یہ ذاکرین ہوتے تھے. آپ خود سوچے کہ یہ بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہو، وہ تبلیغ کا اتنا بڑا نظام چلا لے گا، اس کی قبولیت اتنی ہو، عام ہو جائے گی. فَذْكُرُوا أَذْكُرْكُمْ، تم یاد کرو گے تو اللہ تمہیں یاد کرے گا. وہ گئے، اتنا زمانہ گزر گیا، آج تک اس کے پیچھے جو ہے لوگ جو ہے ان کی اصلاح ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو تنہائیوں میں یاد کیا کرتے تھے. یہ راز ہے ان کے پیچھے. تو اہل اللہ کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ بندے کو اخلاص ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. حضرت مرشد عالم حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ تو لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جی سب کہہ دیتے تھے. پھر وہ فرماتے تھے ماں باپ اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں، سب کہتے جی جی ہاں. پھر فرماتے کہ بارش کون برساتا ہے؟ سب لوگ کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ کس طرح، آپ بتائیں، آپ کو زیادہ اچھا لگے گا، بتاتا ہوں بتاتے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہوا ہے حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو، خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا. تو وہ فرماتے تھے کہ بارش کون برساتا ہے؟ لوگ کہتے تھے اللہ برساتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے بھائی بادل اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر فرماتے تھے کہ دلوں کے اندر نور کون پیدا کرتا ہے؟ تو لوگ کہتے تھے اللہ پیدا کرتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے پیر اور استاد اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں میرے بھائی آنا پڑتا ہے، یہ چیز یہیں سے ملتی ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد ہوتی ہے، العین الحق، یہ جو نگاہ ہے حدیث مبارک ہے یہ سچ ہے، وہ نظر لگ جاتی ہے. جیسے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی نظر لگ گئی ہے، اور خاص طور پر بچے جو ہے نا ان پہ بڑی کہتے ہیں جی نظر لگ گئی ہے، لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں. اور نظر بھی اکثر ماں باپ کی لگتی ہے، کسی اور کی نہیں لگتی، کیونکہ ان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اور وہی ان کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں پیار سے، اور وہی نظر لگا بیٹھتے ہیں. تو بھائی یہاں پر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نظر لگتی ہے، یعنی وہ نظر جس کے اندر حسد ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اگر یہ نظر کوئی بندہ کسی پہ ڈال دے، کہتے جی میں نئی گاڑی لے کر آیا تھا، فلاں بندہ کھڑا تھا اس نے دیکھ لیا ایسے، اور وہ ایسے یوں دیکھا اور جناب میرا ٹائر ہی پنچر ہو گیا. چلو زیادہ گاڑی خراب نہیں کرتے ہیں، سستا چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ کیا ہوا، نظر لگ گئی، کسی نے کوئی گھر ایسا بنا لیا، خاص طور پہ قریبی لوگ جو ہے نا یہ نظر لگاتے ہیں، جو جان پہچان کا نہیں ہوتا وہ نظر نہیں لگاتا. ہمیں کبھی جلسی ہوئی ہے، وہ جو کیا ہے ٹرمپ پلازا بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کبھی جلسی نہیں ہوئی، چاہے وہ اس جیسے چار اور بھی بنا دے. لیکن ہمارا بھائی بنائے نا ذرا ایک چھوٹی سی بلڈنگ، او ہو ہو، پھر تو رات کو بھی نیند میں پریشانی ہوگی، یار یہ عجیب ہو گیا، مجھے کہیں گے تو نکما ہے. اور اس کو دیکھو اس نے کوٹھی بنا لی ہے. پاکستان میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے وہ مثال سمجھاتے ہیں کہ جو اہل اللہ کی نظر ہوتی ہے اس میں الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ بھی جب نظر لگاتے ہیں یعنی اس محبت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، ان لمحات کو کیچ کرنا چاہیے. کوئی بندہ اگر اس وقت محبت سے دیکھ رہا ہے اور آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کی خیر ہو جائے، یہ لمحات کیچ کرنے والے ہوتے ہیں. بہت سارے سالکین اس لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب ملے اور حضرت اس کی طرف بہت متوجہ تھے اور ایسے لگتا تھا کہ یہ تو چند دنوں میں رنگا جائے گا, اس کے تو مزے ہو جائیں گے. حضرت اس کو اتنا ماشاءاللہ محبت سے دیکھ رہے ہیں, اس کو ٹائم دیتے ہیں. اس بندے نے بے احتیاطی کی, بے پرواہی کرتا رہا, حتیٰ کہ حضرت کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی. پھر یہ ہوا کہ سال ہا سال اس کو لگ گیا. پھر ہم اس کو دیکھتے تھے, وہ محفل میں بھی آتا تھا بیٹھتا تھا, حضرت کے اندر وہ کیفیت اس کی طرف نہیں ہوتی تھی. اب یہ محنت کر رہا ہے, کر رہا ہے, ذکر مراقبے کر رہا ہے, رگڑے کھا رہا ہے, کرتے 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 کتنے سال اس کو گزرے. ایک دن اس عاجز کے سامنے حضرت نے کہا کہ تو نے اپنا وقت بڑا ضائع کیا, کہ جس وقت شیخ متوجہ تھا وہ اس کی نظر اس وقت لگ جانی تھی, اس بندے نے اس وقت بے پرواہی کی اور اس کے بعد اب مجاہدوں میں لگا ہوا ہے. تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے کہ جب کوئی اللہ والا متوجہ ہو جائے. شاعر کہتا ہے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے, الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تقدیر بدلتے ہوئے دیکھی ہے. پکی بات ہے, جس جگہ آپ چلے جائیں دنیا میں ہم نے دیکھا لوگوں کی تقدیر بدل گئی. واقعی انسان کہتا ہے یار یہ وہ تھا, اس کو ہم نے دیکھا تھا, ایسا ہی آیا تھا, اس نے ایسی بات, اس کی زندگی میں یہ تھا, اس کی زندگی میں وہ تھا, اب دیکھو کیا ماشاءاللہ جبا قبا, اور کیا اس کے جناب, کوئی کہتا ہے مفتی صاحب, کوئی کہتا ہے مولانا صاحب, کوئی کہتا ہے فلاں صاحب, کوئی کہتا ہے. یہ تو وہ تھا. تو انسان واقعی کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دیکھیں قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا, اور اس میں ایک کتے کا ذکر بھی کیا ہوا ہے. وہ کتا نیک لوگوں کے ساتھ نتھی ہو گیا, کیونکہ نیک لوگ جو ہے جس بستی میں رہتے تھے وہاں بادشاہ تنگ کرتا تھا اور نیکی پارسائی کرنے نہیں دیتا تھا. انہوں نے سوچا کہ چلو یہاں سے نکل چلے, اب ہم یہاں نہیں رہتے. لہذا جب وہ چلے تو ایسا لگتا ہے جیسے کتے کے دل میں بھی آیا کہ جب نیک لوگ یہاں نہیں رہیں گے اس بستی میں تو میں کائے کو رہوں, چھوڑو جی میں بھی چلتا ہوں ان کے ساتھ, جدھر یہ جائیں گے ادھر میں بھی جاؤں گا. تو اس نے بھی دنیا سے منہ موڑ دیا اور ان اللہ والوں کے ساتھ وہ بھی اس نے بھی ہجرت کر لی, چل پڑا پیچھے پیچھے. اب جب کتا پیچھے آ رہا ہے انہوں نے اس کو چھڑانے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ جا, لیکن کتا بھی پھر پکا تھا, اس نے کہا نہیں جی میں نے تو آپ کی یاری جو ہے نا پکی کر لی. لہذا اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اس نجس کتے کا ذکر کیا. ہے نا, آپ اندازہ کریں کتا نجس ہوتا ہے نا, کسی کو اگر وہ زبان لگا دے تو ناپاک ہو جاتا ہے, اور اللہ کا کلام پاک, اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. قلبہم باسطن ذراعیہ بالوسیل کے الفاظ سے اس کتے کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے بیٹھا تھا ان اللہ والوں کے جو ہے چوکھٹ بن کے. اور اللہ رب العزت نے اس کتے کو انعام کہہ دیا کہ اس کو کہا کہ تجھے انسان بنا کے جنت میں داخل کروں گا. جو بندہ انسان ہو اور وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو وہ کیا انسان نہیں بنے گا, کتا انسان بن گیا. شاعر کہتے ہیں, نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاوا. کتا کہتا ہے نہ میں بھونکتا ہوں نہ میں شور مچاتا ہوں, بس میں تو اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا. نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاوا. کئی سالکین ہوتے ہیں نا, وہ مصیبت ہی ہوتے ہیں, وہ مستقل بولتے ہی رہتے ہیں, کبھی اس کو شیخ کے ساتھ اعتراض, کبھی فلاں کا اعتراض, کبھی یہ اعتراض, کبھی وہ اعتراض, ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں, اعتراضات میں دیکھتے ہی رہتے ہیں, چیک ہی کرتے رہتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں پورا پورا حوالے ہو جاتے ہیں, ہے جی, وہ ان کی مثال یہ ہے. تے نیکاں دے لڑ لگیا سائیاں, میں جو ہوں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا لگ گیا, میں جنت وچ بڑھ جاواں. تو کتا کیا کہتا ہے کہ میں نیکوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مفسر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, وَهَذَا لِأَنَّهُمْ مَنْزُورُونَ بِنَزْرِ الْجَمَالِ, کہ یہ اصحاب کاف کے اوپر یہ کیفیت تھی کہ اللہ کی نظر جمال ان کے اوپر تھی, جس کی وجہ سے یہ کتا جو ہے نا فیضیاب ہو گیا, کیونکہ وہ منظور لوگ تھے, اللہ کے پیارے بندے تھے وہ. تو اگر اللہ ان اصحاب کاف کے اوپر اپنی نظر کرم ڈال رہے تھے تو اس کے ارد گرد بھی نظر کرم پڑ گئی. ڈالی تو نظر اصحاب کاف پر تھی, لیکن اس کے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ بھی رنگا گیا. ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, پھر آگے کیا کہتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا, کیا کافی نہیں تھا؟ آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, یہ ایڈیشنل بات کیوں کہی گئی ہے؟ سیدھا راستہ اللہ میاں دکھا دے, شریعت کا روشن راستہ ہے, چلو بھائی اس پہ. یہ ایڈیشنل ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم کیوں کہتے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جڑ کے چلنا اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ملکوں میں ایک آم ہوتا تھا, آم مینگو کیا کہتے ہیں نا, اس کا نام تھا لنگڑا, اور لنگڑا ساری دنیا میں پھرتا تھا. آپ کہیں سے بھی پوچھے نا کہ وہ کہتے ہیں جی کینیڈا میں بھی لنگڑا پہنچ گیا ہے, ہالینڈ میں بھی لنگڑا پہنچ گیا ہے, اور جی آج کل تو انگلینڈ میں بھی لنگڑا ملنے لگ گیا ہے. تو یہ لنگڑا آم جو ہے نام اس کا لنگڑا, اور ساری دنیا کی سیر کرتا پھرتا ہے. اب اس لنگڑے سے پوچھے کہ بھائی تو کیسے ساری دنیا میں سیر کرتا ہے, تو وہ بتائے گا کہ میں تھا تو دیسی آم, میری کوئی حقیقت نہیں تھی, میری گرافٹنگ کی گئی ہے کلمی آم کے ساتھ, مجھے اس کے ساتھ لگا دیا, گرافٹ کیا, میں کچھ عرصہ اس کے ساتھ لگا رہا, اور پھر آہستہ آہستہ میں گرو ہوا, اور گرو ہونے کے بعد اب میں لنگڑا جو ہے نا وہ میٹھا رس دار آم بن گیا ہوں, اب ساری دنیا میں پھرتا ہوں. تو اگر ہم بھی کسی اللہ والے کے دل کے ساتھ اپنے دل کو گرافٹ کر لیں گے تو پھر ہمیں بھی نور معرفت نصیب ہوگا, پھر ہم بھی کوئی منزل طے کریں گے. حضرت مجذوب رحمتہ اللہ علیہ ایک بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے پیارے پیارے اشعار انہوں نے لکھے ہیں. انگریزی تعلیم یافتہ تھے, اعلی افسر تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو مسٹر تھے, ہمیں بھی بہت سارے مسٹر ہیں نا, تو انہوں نے کہا جی آپ تو مسٹر تھے, آپ کی ٹر کدھر مس ہو گئی؟ یہ جو آپ کی حالت بدل گئی ہے, تو اصل میں یہ کیا ہوا کہ آپ کی ٹر, ٹر کہتے ہیں نا بندہ ہوتا ہے نا ذرا ٹر میں رہتا ہے جی, بڑی شو میں رہتا ہے. آپ دیکھیں نا یہ جو مسٹر ہوتے ہیں نا ان کی گردن بھی پھنسی ہوتی ہے ٹائم, اور ان کی نیچے سے یہاں سے یہ بھی پھنسی ہوتی ہے. اب آپ بتائیں یہ جینٹل مین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, جس کا اوپر بھی پھنسا ہوا ہو نیچے بھی پھنسا ہوا ہو. جینٹل مین اس کو کہتے ہیں کہ جی کون ہے یہ جینٹل مین, یہ کہاں سے بےچارا ہل چل سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے حضرت اقدس کی صحبت میں وقت گزارا ہے, اس لیے میری ٹر مس ہو گئی ہے. اچھا بھائی آپ بس بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت کے مفید ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے. ہم نے یہ باتیں تو ساری کر دی, چند چیزیں یہ ہیں جس پہ پہلی بات کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں پر اللہ تعالی کی جو رحمت ہے وہ متوجہ ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں. اس نے وہ مقام ایک حاصل کر لیا ہوتا ہے, اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کسی نے اپنے لیے پنکھا لگایا ہوا ہے اور اس کو ہوا آ رہی ہے, لگایا اس نے اپنے لیے ہوا ہے, لیکن جو اس کے پاس بیٹھا ہوگا نا اس کو بھی یہ ہوا جائے گی. تو لہذا اللہ والوں کی صحبت میں آ کے بیٹھنے والوں کو یہ نسبت انعکاسی نصیب ہونی شروع جاتی ہے, منعکس ہوتی ہے, حالانکہ وہ رحمتیں برکتیں اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں. جیسے مسجد ہے, مسجد کے اندر آپ جائیں آپ کو سکون نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کا گھر ہے, اس پہ رحمتیں برکتیں برسری ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ مسجد سے باہر نکلے آپ کا احساس بدل گیا, آپ بیت اللہ میں چلے جائیں آپ کو لگے گا سبحان اللہ, ایسا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس پہ تجلیات ذاتی کا ورود ہو رہا ہوتا ہے. اب جو بندہ وہاں جاتا ہے حالانکہ گنہگار ہوتا ہے لیکن اس لمحات میں وہ مزہ پانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں آنے والا وہ پھر اس کی طرف اللہ تعالی کی بھی توجہ ہو جاتی ہے, جیسے اصحاب کہف کے کتے کی طرف توجہ ہو گئی تھی. اسی طرح دوسری وجہ کہ ان بزرگوں کے جو باتیں ہوتی ہیں, ملفوظات ہوتے ہیں, ان کو سن کر انسان کے نفس کے رذائل کا پتہ چلتا ہے. اکثر بندوں کو اپنی برائیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ والوں کے دل ذکر اللہ کی محنت سے اور اپنے مشائخ کی توجہات سے چمک جاتے ہیں, اور اس چمک کی وجہ سے ان کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ بھی ان کے پاس آتا ہے اس کو کیا نظر آتا ہے؟ اپنا منہ. کئی بندے آتے ہیں نا, وہ آ کے شیخ کے پاس بیٹھتے ہیں, او یار یہ پیسے مانگے گا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دل میں محبت ہوتی ہے پیسے کی. جو ہی اس نے دیکھا قریب ہے, کوئی آیا اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ سب چکر چلا رہے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, بیعت کریں گے, کوئی تماشا ہونے والا ہے. کیوں؟ اس کے اندر شہرت پرستی تھی. وہ آئے گا دیکھے گا اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. ہر بندے کو اس طریقے سے اللہ والوں کے پاس آ کر اپنا منہ نظر آتا ہے. اس عاجز کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جب بھی اپنے شیخ کے پاس گیا مجھے اپنے اندر ایک میرا نیا گناہ ظاہر ہوا. پکی بات آپ کو بتا, آپ توجہ کے ساتھ جائیں, ممکن ہی نہیں کہ آپ شیخ کی صحبت میں جائیں اور آپ کو آپ کا گند نظر نہ آئے. یہ اللہ والوں کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. ہر دفعہ آپ اگر توجہ کے ساتھ آ رہے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے ہم اتنے ڈر گئے کہ ہم دو رکعت استغفار پڑھ کے جایا کرتے تھے کہ حضرت کی صحبت میں جا رہے ہیں, اللہ میاں مہربانی فرما. ایک مرتبہ اس عاجز نے خود حضرت سے کہا, حضرت میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات آ کر آپ کے سامنے ایسی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو میرا مزاج ہی نہیں ہوتا, عام میں ایسا گناہ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن اگر ذرا سی بھی وہ بے احتیاطی میری زندگی میں تھی تو میں عین آپ کے سامنے آ کے بول بیٹھتا. یہ بندہ چاہتا ہے اپنے شیخ کے سامنے ذرا اپنے آپ کو بنا ٹھنڈا کے بیٹھے, اور وہ وہاں پر سارا بندہ کہتے یار میں نے گاندھی نکال دیا, کیا کہ میں نے. تو حضرت نے پھر مجھے اس وقت یہ آیت سنائی, اہدن الصراط المستقیم. تو میں آپ نماز میں یہ پڑھتے ہوتے نا اہدن الصراط المستقیم, اب شیخ کے اوپر وہی تو نازل نہیں ہوگی نا. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو ہی آپ شیخ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو ظاہر کریں گے, کیونکہ آپ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اہدن الصراط المستقیم. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو یاروں کی محفل میں جب جاتے ہیں تو یار لوگ ان کو کیا کہتے ہیں, برادر یو آر ڈوئنگ گریٹ, جی برادر یو آر ڈوئنگ گریٹ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری گڈ. بندہ کہتا ہے یار کمال ہو گیا, واقعی زبردست. بندہ شیخ کے پاس آتا ہے, شیخ کہتا ہے یو آر زیرو. میں ہیرو تھا, یہ زیرو کیسے ہو گیا؟ کتنے بندے بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ان کے پاس نہیں جاؤ. بندے کا اصل اثر نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں. تو یہ گناہوں کو ظاہر کرنے کی کسوٹی ہے اللہ والوں کی صحبت. تیسری چیز بتائی کہ ان کے پاس جانے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کے ساتھ وقت گزارنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مقبول دعاؤں میں ان بندوں کو شامل کر دیتے ہیں. اللہ والے کسی کا ادھار نہیں رکھتے. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ چکا ہو وہ اللہ سے امید رکھتا ہے. تو لہذا اگر کوئی بندہ ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا ادھار کیسے چکاتے ہیں؟ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو اس کا ہر واپسی اس کو دینا ہوتا ہے نا. تو لہذا وہ دعائیں مانگتے ہیں، بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے. چوتھی چیز انہوں نے بتائی کہ انسان طبعاً بائی نیچر انسان جو ہے وہ نقل کرتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. اللہ والوں کی جو نیک خصلت ہوتی ہے، نیک ہیبٹس ہوتی ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور جیسے بزرگوں میں عاجزی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، تو اس بندے کو بھی پھر وہی کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں. لہذا ہمیں بعض لوگوں نے یہاں تک بھی بتایا، جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں خاص طور پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ والوں کی صحبت میں جب ہم آتے ہیں، بیان سن کے جاتے ہیں، تو ہماری بیوی کہتی ہے آپ پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ وقت محبت کرنے والوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اور یہ ریفلیکشن ان کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے. پہلے تو آتے تھے تو بس لڑتے ہی تھے، اب آتے ہیں تو بھائی یہ تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں، سویٹ ہارٹ ہو جاتے ہیں. تو اگلی دفعہ پھر بیگم بھی کہتی ہے کہ یار اس مولوی کے پاس ضرور جانا. تو یہ بھائی محبت کا سودا ہے. شاعر کہتا ہے محبت کیا ہے، محبت کیا ہے دل درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے کہ دل کے اندر جو ہے ایک درد سا جو ہے نا سما جائے، دل میں ایک درد آ جائے. متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. بندہ جیسے دل دے بیٹھتا ہے اپنے شیخ کو، اور پھر مجبور ہوتا ہے کہ اب شیخ نہ ملا، بات نہ ہوئی، بھائی اب کدھر جائیں گے، کیا ہوگا. تو متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں، منزل کی حوث کیسی. میں نے تعلق جوڑ لیا، اب مجھے بڑا شیخ بننے کی کیا ضرورت ہے، میں نے اپنا تعلق جوڑ لیا. قدم ہے راہ الفت میں، میں اس محبت کے سفر میں چل پڑا ہوں، اب مجھے منزل کی جو ہے فکر نہیں ہے. یہاں پر عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. یہاں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. سوچ سے پہلے دل کا سودا یہاں پر کرنا پڑتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے سر مد و منصور ہو جانا. ایک شاعر جو ہے وہ کہتا ہے بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے. کسی کو اپنے دل میں بسا لینا یہ دل ہی کا جو ہے نا کوالٹی ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے دور ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی نا پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ نے کیا کیا، وہ تو جل کے دور ہو گیا نا، وہ سارا جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا. اور یہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو ہے سمیٹتا رہتا ہے، سمیٹتا رہتا ہے. ویسے کسی اور عاشق نے اسی بات کو کسی اور انداز سے بھی کہی. وہ کہنے لگا کہ دیکھو جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، یہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جب ہی نظر آتے ہیں ہر چیز ریفلیکٹ کرتی ہے. سن ریز پڑتی ہیں और सन रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो हमें चीज नजर आने लग जाती है। तो पहाड़ जो है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता था, इसलिए पहाड़ नजर आता था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला किया इस पहाड़ के ऊपर अपनी तजल्ली को डालने का, तो पहाड़ ने सोचा कि अब मैं इसको अगर रिफ्लेक्ट करूंगा तो फिर मेरा अंदर जो है वो तो महरूम हो जाएगा, लिहाजा पहाड़ ने सोचा सारी की सारी इस नूर को मैं अपने अंदर किसी तरह जज्ब कर लूं, लिहाजा पूरा पहाड़ रेजा रेजा होकर फैल गया। क़यामत के दिन 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे जिनको अर्श का साया नसीब होगा, उस वक्त कोई साया नहीं होगा सवाए उस साये के। उनमें से एक किस्म के लोग वो होंगे जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करेगा। मेरे भाई, ये सलूक और तरीकत का जो रास्ता है, ये बैत का रास्ता है, मशाइख का जो पास इंसान जाता है, दर हकीकत इंसान इसीलिए जाता है कि वो अल्लाह के लिए किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत को हासिल करता है ताकि उसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। तो ये सारा का सारा रास्ता भी जो समझे कि ये अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है, हमें चाहिए कि हम इसकी कदरदानी करें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन जब कोई और साया नहीं होगा सवाए अल्लाह के अर्श के, अल्लाह हमें उस दिन वो साया नसीब कर दे। आमीन। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।